سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله مجدد زمانه شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاه حكيم محمد اختر صاحب رحمة الله عليه کے اشعار میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا میرا کوئی
دریائے رحمت کا ہے
منتخب ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ارشاد فرمایا کہ سلف کے خدام کا یہ مذاق تھا، یعنی ذوق تھا، کہ شیخ نے ذرا بھی شریعت سے تجاوز کیا فوراً گرفت کرتے تھے، اور یہ سبق صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہم کو پڑھایا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خطبے میں صحابہ سے پوچھا کہ اگر میں حق سے ذرا ہٹ جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ اسی وقت ایک صحابی تلوار لے کر اٹھے اور سیدھی کر کے کہا کہ ہم تلوار سے آپ کو سیدھا بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ میرے دوستوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میری کجی کو درست کر سکتے ہیں، اب مجھے بے فکری ہے کہ انشاءاللہ میں حق سے نہ ہٹوں گا۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دیندار کو کہتا ہے کہ اس میں عقل نہیں، بہت ہی ناگوار ہوتا ہے، کیونکہ یہ خیال ہی غلط ہے۔ دین کی وجہ سے عقل نہیں جاتی، بلکہ اس زمانے میں دین کی طرف اکثر متوجہ وہی ہوتے ہیں جن میں عقل کم ہوتی ہے، وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں کہ آؤ دین ہی کی طرف چلو، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ اس کو دنیا میں صرف کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہو گئی اس غلط فہمی کی، ورنہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہی کو دیکھ لیجئے کہ ان حضرات میں کس درجہ عقل تھی کہ ان کے سامنے ارسطو اور افلاطون سب کی عقلیں گرد تھیں۔ کیا دین اور عقل جمع نہیں ہو سکتی؟ اور انبیاء علیہ السلام تو بڑی چیز ہیں، ان کے خادموں اور غلاموں کی عقلوں کے سامنے بڑے بڑے فلاسفر اور ریفارمر سر کے بل آ پڑے ہیں، اور اس زمانے میں بھی اہل دین ایسے ایسے موجود ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عاقل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقی عاقل ایسے ہیں کہ جتنی عقل ان میں بڑھتی جاتی ہے وہ دین کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے جاتے ہیں۔ اور حقیقت میں دین کا تو خاصہ یہی ہے کہ اس کے اختیار کرنے سے عقل اور بڑھتی ہے، وجہ یہ کہ دین اختیار کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور سے عقل کو ضیا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ حقیقی عاقل ایسے ہیں کہ جتنی عقل ان میں بڑھتی جاتی ہے وہ دین کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے جاتے ہیں، اور حقیقت میں دین کا تو خاصہ یہی ہے کہ اس کے اختیار کرنے سے عقل اور بڑھتی ہے، وجہ یہ کہ دین اختیار کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور سے عقل کو ضیا ہوتی ہے۔ اور جس طرح دین سے عقل بڑھتی ہے اسی طرح عقل سے دین بڑھتا ہے، کیونکہ عقل کا فعل یہ ہے کہ ضرر اور نفع کو پہچانے، نقصان اور نفع کو پہچانے۔ پھر ضرر اور نفع کی دو قسمیں ہیں، ایک آخرت کا اور ایک دنیا کا، اور ایک کا فانی ہے اور دوسرے کا باقی ہونا ظاہر ہے، یعنی دنیا کے نفع کا یا ضرر کا فانی ہونا اور آخرت کے نفع اور ضرر کا ہونا باقی ظاہر ہے۔ تو عقل صحیح کا فعل یہ ہوگا کہ آخرت کے ضرر اور نفع کو دنیا کے نفع اور ضرر پر غالب رکھے۔ عقل صحیح کا فعل یہ، جس کی عقل صحیح ہوگی، درست ہوگی، جس کی عقل میں سلامتی ہوگی، وہ آخرت کے ضرر کو اور نفع کے اور ضرر اور نفع کو دنیا کے نفع اور ضرر پر غالب رکھے، تو عقل سے دین کا بڑھنا ثابت ہو گیا۔ پھر اس تلازم کے بعد دینداروں کو کم عقل کون کہہ سکتا ہے؟ مگر عقل حقیقی میں گفتگو باقی ہے جو آج کل متعارف ہے۔ اس عقل کی نسبت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آز مدم عقل دور اندیش را، بعد ازیں دیوان سازم خیش را۔ میں نے عقل دور اندیش کو آزما لیا، اس کے بعد دیوانہ حق بنا ہوں۔ یہ غلطی اور ہو جاتی ہے کہ عقل اور تجربے کو ایک سمجھتے ہیں، اس لیے دینداروں کو کم عقل سمجھتے ہیں، حالانکہ عقلی باتیں اور ہیں، تجربے کی باتیں اور ہیں۔ جن چیزوں کا تعلق تجربے سے ہے اس میں یہ حضرات اکثر، یعنی دیندار حضرات اکثر ناواقف ہوتے ہیں۔ مثلا گیہوں کس زمانے میں بویا جاتا ہے، زمین اس کی کس وقت تیار کی جاتی ہے، اس کا عقل سے کیا تعلق ہے؟ ایک بنیے نے ریل میں مجھ سے پوچھا کہ آج کل آپ کے یہاں گیہوں کا کیا بھاؤ ہے؟ میں نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، وجہ یہ کہ ان کے یہاں تو اس کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں، ان کے یہاں عقل کی ایک بات بھی نہیں، شب و روز عقل کی فکر ہے، یعنی کھانے پینے کی۔ تو ایسے واقعات میں تو خود معترضین ہی میں عقل کی کمی ہے۔ دیکھیے، چمار تجربہ رکھتا ہے چمڑے کے متعلق اور شناخت کرتا ہے، وائسرائے کو اگر چمڑا دکھایا جائے اور اس کے متعلق کچھ پوچھئے اور وہ انکار کرے کہ مجھ کو اس کی حقیقت معلوم نہیں تو اس میں عقل کی کیا بات ہے، بس ایک چیز کا تجربہ نہیں ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم لوگ ملانے دنیا کمانے پر آ جائیں تو آپ لوگوں سے اچھی کما کر دکھلا دیں، لیکن باوجود اس قدرت کے پھر قدر ضروری پر راضی رہ کر خدمت دین میں مشغول ہیں. ہم لوگوں کو پست ہمت، احادیوں کی پلٹن، کم حوصلہ، ترقی کے دشمن، نہ معلوم کیا کیا خطاب دیے جاتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کا کوئی نوکر جس کو آپ صرف 5 روپیہ ماہوار دیتے ہوں، دوسرے شخص کے 20 روپے ماہوار پر لات مار کر کہہ دے کہ میں اپنے آقا کو نہ چھوڑوں گا، تو میں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اس کو یہی خطاب دیجیے گا کہ بڑا پست ہمت کم حوصلہ شخص ہے کہ ترقی کو چھوڑ رہا ہے، کہ یہ کہیے گا کہ سبحان اللہ کیسا عالی حوصلہ اور بلند نظر شخص ہے کہ اپنے آقا کی وفاداری میں 20 روپے پر لات مار دی اور اپنے آقا کے 5 روپے پر قناعت کی. اسی طرح اگر ہم لوگ باوجود اس کے کہ اگر دنیا کمانے پر آ جائیں تو آپ لوگوں سے اچھی کما کر دکھا دیں، پھر بھی اپنے آقا یعنی حق تعالیٰ کی وفاداری کو نہیں چھوڑتے اور خدمت دین میں مشغول ہیں اور اپنے انہی سوکھے ٹکڑوں پر راضی ہیں، تو ہم کو پست ہمت اور کم حوصلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بتسع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمت العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة وآمر بالعرف وقيل بالمعروف رواه رزين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھ کو 9 باتوں کا حکم دیا ہے. نمبر 1، ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. نمبر 2، سچی اور راست بات کہنا، غصے کی حالت میں بھی اور رضامندی کی حالت میں بھی، یعنی جب آدمی کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کا عیب چھپاتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو اس کے برعکس کرتا ہے. تو چاہیے کہ دونوں حالتوں میں یکساں رہے، یعنی حق بات کہے. فقر اور غنا میں میانہ روی، یعنی فقر اور غنا دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہے. حالت فقر میں غصہ اور بے صبری نہ کرے، اور غنا میں تکبر اور سرکشی نہ اختیار کرے. نمبر 4، میں اس سے قرابت داری کو قائم اور برقرار رکھوں جو مجھ سے قطع تعلق کرے، یعنی جو رشتہ دار مجھ سے قطع رحمی اور بد سلوکی کرے میں اس کے ساتھ سلوک اور احسان ہی کروں، اور یہ غایت حلم و تواضع ہے. نمبر 5، میں اس شخص کو دوں جو مجھ کو محروم رکھے. نمبر 6، جو شخص مجھ پر ظلم کرے میں باوجود قدرت انتقام اس کو معاف کر دوں. نمبر 7، میری خاموشی غور و فکر ہو، یعنی جب خاموش رہوں تو اسماء و صفات الہیہ اور مصنوعات الہیہ میں غور و فکر کروں. میری گویائی ذکر الہی ہو، یعنی جب بات کروں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں، جیسے تسبیح و تحمید اور تکبیر و تلاوت اور وعظ و نصیحت وغیرہ. اور نمبر 9، میری نظر عبرت حاصل کرنے کے لیے ہو، اور میرے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ میں امر بالمعروف کروں. تشریح میں حضرت نے فرمایا کہ نمبر 9 میں نہیں عن المنکر نہ ذکر کیا، وہ اس لیے کہ امر بالمعروف دونوں کو شامل ہے، اچھی بات کرنے کو بھی اور بری بات کے نہ کرنے کو بھی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، بیت الخلاء آنے جانے کی سنتوں کو بیان چل رہا ہے. بیت الخلاء جانے سے پہلے کوئی انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی بھی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں. تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے. رفع حاجت کے لیے جب بیٹھیں تو قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں نہ اس کی طرف پیٹھ. رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کریں. پیشاب پخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں کیونکہ اکثر عذاب قبر ان ناپاک چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے, پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, غزوات کے بیان چل رہا ہے اور اسی زمانے میں ابو رافع یہودی قتل کیا گیا. یہ بڑا مالدار سوداگر تھا اور خیبر کے قریب ایک گڑھی میں رہا کرتا تھا. احزاب کو لڑائی کی ترغیب دینے میں یہ بھی شریک تھا. آپ نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند انصاریوں پر سردار کر کے اس کے قتل کو بھیجا. انہوں نے پہنچ کر رات کو اس کو قتل کیا. حدیثوں میں اس کا قصہ مفصل مذکور ہے اور خندق اور قریظہ کے بعد, مگر پورے طور سے تاریخ معین نہیں, پہلے غزوہ عفان ہوا جس میں حسب روایت ترمذی صلاۃ الخوف نازل ہوئی اور اس کے بعد سریہ خط ہوا. خط کہتے ہیں جھڑے ہوئے پتوں کو. صحابہ نے شدت بھوک میں پتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے تھے اس لیے یہ نام ہوا. اس میں مدینہ شریف سے پانچ روز کی راہ پر ساحل بحر کے متصل ایک قبیلہ جوہینا کے مقابلے کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 مہاجرین کے ساتھ بھیجا تھا اور عنبر ماہی اسی سفر میں دریا سے موج کے ساتھ کنارے پر آ گئی تھی جو بہت بڑی تھی, اور اس غزوے کا نام غزوہ سیف البحر بھی ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ قافلہ قریش کے تعرض کے لیے یہ لشکر بھیجا گیا تھا اور اس سال میں, اور بقول بعض اس سال سے اس سے پہلے سال میں آیت حجاب یعنی پردے کی آیت نازل ہوئی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم كل خير لكل مسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.